بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 188 شروع کرنے جا رہے ہیں. موت کی سزا کا عنوان زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج چھٹی نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب ہم نے آپ کی زبانی یہ سن لیا تھا کہ ان مقدمات کی حقیقی نوعیت کیا ہے جس میں ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو رجم کیا جو غلط فہمی ہے اس سے بالعموم لوگ برآمد کرتے ہیں. خود مقدمات کی رودات پڑھنے سے وہ چیزیں رفع ہو جاتی ہیں. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن ہی کی سزا تھی جس کا اطلاق ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بعض اور بھی روایات ہیں. اس روایت پر تو آپ کا جامع تبصرہ سامنے آ گیا کہ جس میں ایک کنڈیشن بیان کی گئی تھی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کی. فقہا نے یہ بھی کو یہی سمجھ لیا. آگے بھی چند روایات ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کیا وہ روایت بھی آپ کی نظر میں ہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ نے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ یا بوڑھے یا غیر بوڑھے ان کی بنیاد پر لوگوں کو رجم کیا ہے.
میں نے اصل روایت پر تفصیل سے تبصرہ کر لیا تھا. میرے نزدیک وہی روایت ہے جو قرآن کے امتثال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے صادر ہوئی. اس کو بھی راویوں نے کس صورت میں بیان کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. اس کے بعد تین روایتیں اور ہیں. سارے ذخیرے کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو تین ہی روایتیں سامنے آتی ہیں. ان تینوں روایتوں میں بھی اگر آپ ہمارے طریقے پر غور کریں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ منہاج کی غلطی ہے جس نے مسئلہ بھی پیدا کیا, مسئلہ انتہائی سنگین بھی بنا دیا ہے, اور پھر نوبت وہاں پہنچی ہے جہاں ہم صدیوں سے یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے, اور کم و بیش ہمارے علم نے اس کو اس زاویے سے یا اس زاویے سے مان لیا ہوا ہے. اصول فقہ میں اب یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ یا ہم بالکل لغو استدلال کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ نسخ بھی بیانی ہوتا ہے, اور یا پورے زور کے ساتھ پورے اصرار کے ساتھ الہ کے ساتھ کہیں گے کہ حدیث قرآن کو منسوخ کر دیتی ہے. میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ حدیث کو دیکھنے کا صحیح زاویہ ہی نہیں. جب آپ روایت کو اصل مان لیں گے, حدیث کو اصل مان لیں گے, اور اس کی روشنی میں قرآن کو دیکھیں گے تو اسی طرح کے نتائج نکلیں گے. اگر ہمارے طریقے پر آپ قرآن کو اصل مان کر چلیں تو روایتوں کو سمجھنے میں کوئی بہت زیادہ دقت نہیں ہوتی. میں دو چیزوں کی طرف پہلے توجہ دلاؤں گا.
جی,
میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے. ہم نے بحث وہیں سے شروع کی کہ موت کی سزا صرف دو صورتوں میں دی جا سکتی. ان میں سے ایک قصاص ہے, میں نے یا آپ نے کسی کو قتل کر دیا, اب قصاص میں قتل کیا جائے گا. دوسرے فساد پہ لرز. فساد پہ لرز کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کر رہے ہیں. اسی ذیل میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ کسی مجرم کو سزا دیتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. جرم کی نوعیت کیا ہے. ایک شخص کو آپ نے کسی خاتون کے ساتھ ایک کمرے میں دیکھ لیا, اس کمرے پر زنجیر چڑھا دی گئی تھی اور بند تھا. آپ نے کسی کو بستر میں دیکھ لیا. کیا یہ ساری صورتیں جرم کی ایک ہی نوعیت رکھتی ہیں؟ اس پر قانون کے لحاظ سے بحث کرنا پڑتی ہے. یعنی کیا ہم اس کو بدکاری قرار دے دیں گے, اس پر زنا کی سزا نافذ کر دیں گے, یہ زنا کے مقدمات کی کوئی صورت ہوگی, یہ تنبیہ کی چیز ہے, تعزیر کی چیز ہے, یا اس پر وہ آخری سزا نافذ کر دی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. جرم کی نوعیت کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مجرم کے حالات کیا ہیں. وہ جس جرم کا مرتکب ہوا ہے اس کے لحاظ سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اس کے لیے عذر کا باعث بن سکتی. میں نے اس کی مثالیں دیں. اس کی ذہنی حالت دیکھنی چاہیے, اس کی عمر دیکھنی چاہیے, اس کی تربیت کس طرح ہوئی ہے, یہ سب دیکھنا چاہیے. اس کی تعلیم خود ہم کو اللہ کی کتاب نے دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھی جائیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سب چیزیں دیکھی ہیں. اس ذیل میں شادی بھی زیر بحث آ گئی ہے, اس لیے کہ زنا کے معاملے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس نے اگر اس جرم کا ارتکاب کیا ہے تو کیا یہ شادی شدہ ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ جنسی تسکین کے معاملے میں کسی محرومی نے بات یہاں تک پہنچا دی؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں جب آپ مجرم کو سزا دیتے ہیں. اوباشی کے مجرم ہیں, جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, وہ قرآن نے متعین کر دیا. اوباشی کی بھی میں نے وضاحت کر دی کہ اس کی بڑی صورتیں دو ہی ہیں, یہ کہ عورتیں کہبہ گری اختیار کر لیں, یہ بات کہ کسی کو ریپ کر لیا جائے, کسی خاتون کی عصمت دری کر دی جائے. مقدمات سے میں نے واضح کر دیا کہ دونوں مقدمات اصل میں عصمت دری کے مقدمات,
ریپ کا مقدمہ
وہ بالکل واضح ہے, اس کے بارے میں کوئی دوسری توجیہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ مجرم کے حالات کو دیکھنا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم کے حالات سے متعلق سوالات بھی کیے. مثال کے طور پر مائز کے بارے میں یہ سوال بھی کیا ہے کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہے, یہ بھی معلوم کیا ہے. اسی طرح سے شادی شدہ ہے, غیر شادی شدہ ہے, یہ سوال بھی کیا ہے. اس پر میں نے تبصرہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ مجرم کے احوال میں سے ایک حالت ہے, یہ بھی دیکھی جانی چاہیے. لوگوں نے اس کو یہی بنا کے صورتحال کو خراب کر دیا اور وہ نتائج نکل آئے جو اب ہمارے علم کے سارے معاملے ہی کو بالکل درم برم کر کے رکھ دیتے ہیں. دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ زبان کا ایک اسلوب ہے. عربی زبان میں یہ بہت ہے, ہمارے ہاں بھی بعض اوقات ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ کسی چیز کی مثال کے طور پر پانچ صورتیں, بڑی صورتیں, ہم ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں. ایک جگہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ پانچ صورتیں ہیں, یہ تین صورتیں ہیں, یہ دو صورتیں ہیں. کسی جگہ ان میں سے کسی صورت کے کسی پہلو کو نمایاں کرنا چاہیں گے تو اس کو الگ سے بیان کر دیں گے.
اچھا,
میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
جی,
میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ایمانیات پانچ ہیں. یعنی ہر آدمی جس سے آپ پوچھیں گے وہ گنوا دے گا. قرآن مجید نے بیان کیا ہے, روایتوں میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے, ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں, اس کے رسولوں کو مانتے ہیں, اس کی کتابوں کو مانتے ہیں اور قیامت کے دن کو مانتے ہیں. جب بھی بیان کیا جائے گا یہ پانچ ہی چیزیں ہوں گی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان کی ایک فرع کو بھی ساتھ ہی بیان کر دیا ہے.
اچھا,
وتؤمن بالقدر خیر ہی بشر
شر,
یہ اب چھ چیزیں نہیں ہو گئیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ایک خاص تقاضا ہے جس کو واضح کرنے کے لیے, جس کی طرف لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے, جس پر لوگوں کو متنبع رکھنے کے لیے اسے الگ سے بیان کر دیا گیا ہے. بظاہر دیکھیے تو چھ چیزیں ہو گئی ہیں لیکن یہ چھٹی چیز نہیں ہے. یہ دو باتیں ذہن میں رکھی, ان کو رکھ کر جب آپ دیکھیں گے تو وہ چیزیں جو ان روایتوں میں زیر بحث آئی ہیں وہ بالکل سمجھ میں آ جائیں گے. یعنی یا تو ان میں شادی زیر بحث آئی, میں نے عرض کر دیا کہ وہ اگر کہیں اس طرح بھی بیان ہو گیا ہے کہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں جن میں آپ کسی کو موت کی سزا دیں گے, تو وہ ایسے ہی ہوئی ہیں جس طرح کہ میں نے اس اسلوب کی مثال دی. یعنی قرآن کی روشنی میں جب دیکھیں گے تو قرآن نے دو صورتیں متعین کر دیں. اب ان میں سے کسی ایک صورت کو کسی وقت بیان کرتے وقت لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے یا متنبع رکھنے کے لیے اس کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے. یہ رسالت مآب نے اس طرح بیان کیا یا راویوں نے سمجھ کر آگے بیان کر دیا, وہ ایک الگ بحث ہے. ایک یہ چیز ذہن میں رکھیے. دوسرے یہ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح شادی کا معاملہ مجرم کے احوال کے ذیل میں زیر بحث آ جاتا ہے, اسی طرح بڑھاپا بھی زیر بحث آ جاتا ہے. اوباشی ہے, ایک لڑکے نے, نوجوان لڑکے نے اوباشی اختیار کر لی ہے. ہم دس پہلوؤں سے سوچیں گے کہ ایک نوجوان ہے, ابھی اس کو بہت دنیا میں دن بسر کرنے ہیں, دیکھا جائے کہ کیا اس کی اصلاح کی گنجائش ہے, کیا محض تادیب کافی ہو جائے گی, کیا تنبیہ سے کام چل جائے گا, یہ دیکھیں گے سارے پہلو. لیکن ایک آدمی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے, بوڑھا آدمی ہے, اور وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے در پہ ہوا ہوا ہے, یا وہ بہو بیٹیوں پر حملے کرنے کے لیے جگہ جگہ پھر رہا ہے, یا اوباشوں کے کسی گروہ میں شامل ہو گیا ہے, تو بجائے خود بڑھاپا بھی ایک ایسی حالت ہے جو یہ پھر بتاتی ہے کہ یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں
نوعیت
تھا.
جرم بدل جاتا,
یہ بھی جرم کی نوعیت بھی اور مجرم
کے حالات بھی.
خود سوچئے کہ پھر آپ ایک بوڑھے آدمی کو دیکھیں کہ اگر وہ بہو بیٹیوں کو تاکتا پھرتا ہے, یا اس کے گلی میں موجود ہوتے ہوئے ان کے لیے باہر جانا مشکل ہو گیا ہے, یا اس کی طرف سے کسی اوباشی کا صدور ہو رہا ہے, تو آپ یہ خیال کریں گے کہ بھئی اب یہ کس رعایت کا مستحق رہ گیا ہے, یعنی اس کو اب کیا سمجھانا ہے اور کیا بات ہے جو اس کے ساتھ کرنی ہے. یہ چیزیں مختلف وقتوں میں زیر بحث آئی ہیں.
ٹھیک,
یعنی کسی موقع کے اوپر کسی مقدمے میں زیر بحث آئی ہیں, کسی موقع پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں, یہ بھی دیکھنا چاہیے. یعنی عمر بھی دیکھنی چاہیے, بڑھاپا بھی دیکھنا چاہیے, جوانی بھی دیکھنی چاہیے, صحبت بھی دیکھنی چاہیے, غلامی بھی دیکھنی چاہیے, تربیت بھی دیکھنی چاہیے. یہ سب اس صورتحال کے مختلف پہلو ہیں, یہ سب دیکھنی چاہیے. یہ زیر بحث آ گئیں, وہی چیزیں راویوں نے آگے بیان کر دی ہیں. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ راوی کوئی قانونی بیان کرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ وکلاء نہیں ہیں, یہ قانون کے اساتذہ نہیں ہیں, یہ اصل میں چلتے پھرتے لوگ ہیں. انہوں نے کوئی بات سنی ہے اور اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا ہے. اگر یہ اصولی باتیں واضح ہو گئی ہیں تو آپ ذرا دیکھیے کہ روایتوں میں جو کچھ کہا گیا ہے اس میں کیا چیز اس سے متجاوز ہوئی ہے. یعنی بعض روایتیں ہیں جن میں مجرم کی یہ دونوں حالتیں یا ان میں سے کوئی ایک حالت زیر بحث آ گئی ہے, اور ایسے بیان ہو گئی ہے جیسے یہی دیکھنا ہے. ذرا حالانکہ میں عرض کر چکا کہ یہ بھی دیکھنا ہے, اور اصل بات وہی ہے جو اللہ کی کتاب نے بیان کر دی. اللہ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو سرے سے کوئی مشکل ہی نہیں ہے, اور اگر روایت سے شروع کر لیجئے تو پھر مشکلات ہی مشکلات. میں تینوں روایتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان میں سب سے نمایاں وہ روایت ہے جو سنن نسائی میں ام المومنین سیدہ عائشہ سے نقل ہوئی ہے.
ٹھیک,
روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث خصال, زان محسن یرجم, او رجل قتل رجلا متعمدا ویقتل, او رجل یخرج من الاسلام یحارب اللہ عز وجل ورسولہ ویقتل او یسلب او ینفع من الارض. رقم ہے 4053. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان کا خون صرف تین صورتوں میں حلال ہے. اب یہ دیکھیے بالکل وہی بات ہوئی ہے. دو صورتیں قرآن نے بیان کی ہیں, قصاص پہ قتل کیا جائے گا, فساد فی الارض کے جرم کا مرتکب ہوگا. فساد فی الارض کے جرائم میں ایک زنا بھی ہے. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً کسی موقع پر یہ خیال کر کے کہ اس جانب توجہ نہیں ہوگی اس کو بیان کیا ہوگا. بیان کرنے کا وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو حدیث جبریل میں اختیار کیا گیا ہے, اس سے وہ تین صورتیں بن گئیں. اور ہمارے ہاں لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ غالباً کوئی الگ سے تیسری صورت ہے, یہ وہی فساد فی الارض کی ایک صورت ہے, اور اس میں زنا کا لفظ استعمال ہوا تھا, قرآن کی روشنی میں دیکھا نہیں گیا, خیال کر لیا گیا یہ عام زنا ہے. درا حالے کہ یہ وہی اوباشی ہے, وہی کہبگری ہے, وہی زنا بالجبر ہے, اسی کو بیان کیا ہے, اس لیے کہ وہ ہم اس سے پہلے واضح کر چکے ہیں. ایک شادی شدہ زانی, اسے رجم کیا جائے گا. یہ وہی ایک بات تھی مجرم کے احوال میں سے جو بیان کی گئی تھی, اس کو انہوں نے یہی میں تبدیل کیا, یعنی یہ بھی دیکھا جائے گا, اس کو یہی میں تبدیل کیا. اس سے یہ مناتے حکم بن گیا, اور نتیجے کے طور پر وہ سب مسائل پیدا ہو گئے جس میں اب اس روایت سے ہم قرآن مجید کو منسوخ کرتے ہیں.
جی,
ایک شادی شدہ زانی, اسے رجم کیا جائے گا. دوسرے وہ شخص جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو. تیسرے وہ شخص جو اسلام چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول سے آمادہ جنگ ہو, اسے قتل کیا جائے گا یا سولی دی جائے گی یا وہ جلاوطن کر دیا جائے گا. یہ دیکھیے بالکل وہی سزائیں بیان ہوئی ہیں
جو فساد
سورہ مائدہ کی 33-34 آیات میں بیان ہوئی ہیں. وہی فساد فی الارض ہے, اسی کو بیان کیا گیا ہے. وہی دو صورتیں ہیں, ان پر ایک صورت کو عطف کر دیا گیا ہے. جیسے بعض اوقات ہم عام پر خاص کو عطف کر دیتے ہیں, جیسے بعض اوقات ہم کسی چیز پر اس کے کسی تقاضے کو عطف کر دیتے ہیں, اس کے کسی لازم کو عطف کر دیتے ہیں, یہ اس طرح کی صورتیں حال عربی زبان میں یہ اسالیب عام مل جاتے ہیں, اس کو لوگوں نے غلط سمجھا ہے. میں نے اس کی وضاحت کر دی. دوسری روایت دیکھی, یہ فتح الباری میں نقل ہوئی. فتح الباری کی 12ویں جلد میں 157 صفحے پر نقل کی گئی ہے. روایت یہ البکران یجلدان و یونفیان و سیبان یرجمان و لا یجلدان و شیخان یجلدان ثم یرجمان. صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی موقع پر لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے اس اجمال کے ساتھ کی بات کہی گئی ہے اور راویوں نے اس کو اپنے طریقے سے بیان کر دیا ہے. توارے زانی کی سزا 100 کوڑے اور جلاوطنی ہے. شادی شدہ زانی کو صرف رجم کی سزا دی جائے گی اور بوڑھے زانیوں کو پہلے کوڑے مارے جائیں گے اور اس کے بعد رجم کیا جائے گا. یعنی یہاں شادی کے ساتھ بڑھاپا بھی زیر بحث آ گیا.
جی
میں پھر توجہ دلا دوں, یعنی یہ زانی وہی ہے جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں. یہ عام زنا کے مجرم نہیں ہیں, یہ فساد فلرس کے مجرم ہیں. یہ زنا کی وہی صورت زیر بحث ہے جس میں یا عصمت دری ہوئی ہے یا کہبہ گری ہوئی ہے. ان مجرموں کے احوال میں کیا چیزیں دیکھنی ہیں, اس میں شادی کا بھی ذکر ہو گیا اور بڑھاپے کا بھی ذکر ہو گیا. اس سے خود معلوم ہو گیا کہ شادی ہی کو مناتے حکم قرار دینے میں کتنی بڑی غلطی
ہو گئی, کیونکہ آگے بڑھاپا بھی
زیر بحث آ گیا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسی دو صورتیں اور بھی زیر بحث آ سکتی ہیں, اور چیزوں پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے, اس لیے کہ احوال کو ہر پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. چوری کی سزا میں میں عرض کر چکا کہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے حالات کیا ہیں, کہیں بھوکا تو نہیں تھا, اس سے کہ گھر میں کیا سلوک ہو رہا ہے, کسی کا غلام تو نہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کو کیا صورتیں پیش آ رہی ہیں. تو یہ دیکھیے کہ جس چیز کو لوگ سمجھنے سے قاصر رہے ہیں کہ بڑھاپے کا ذکر کہاں سے آ گیا, جب آپ نے اصول کی روشنی میں دیکھا تو وہ بات بھی بالکل واضح
صحیح ہے. بالکل,
یعنی جس طرح شادی بھی دیکھی جائے گی, اسی طرح ان مجرموں کو سزا دیتے وقت ان کی عمر بھی دیکھی جائے گی. یہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں, بچے جرائم کا ارتکاب کر دیتے ہیں, بالکل نوجوان بعض اوقات ارتکاب کر دیتے ہیں. تو اس موقع پر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ان کو انتہائی سزا دے دی جائے, کیا کچھ رعایت ان کے ساتھ کی جائے. تو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے جرم کے لحاظ سے. زنا ہے تو کچھ اور چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا, چوری ہے تو کچھ اور چیزیں زیر بحث آئیں گی, قتل یا ڈاکہ ہے تو کچھ اور چیزیں زیر بحث آئیں گی. ان سب کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ مجرم کو انتہائی سزا دینی ہے یا وہ کسی رعایت کا مستحق ہے. یہ دو روایتیں ہیں. اس کے بعد تیسری روایت آتی ہے. تیسری روایت کو اگر آپ بادن نظر میں دیکھیں تو وہ اس قابل بھی نہیں ٹھہرتی کہ اس کا ذکر بھی کیا جائے.
اچھا,
بادن نظر میں دیکھیں, میں بتاتا ہوں کیوں. ذرا پہلے روایت سنیے.
جی,
یہ معطا امام مالک سے میں روایت پڑھ رہا ہوں. قال ایاک من تہلک ان آیت الرجم ان یقول قائل لا نجد حدین فی کتاب اللہ فقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رجمنا والذی نفسی بیدہ لولا ان یقول الناس زاد عمر بن الخطاب فی کتاب اللہ تعالی لکتبتها الشیخ والشیخۃ فرجموہما البتت فإنا قد کرانا. رقم ہے 2568. ترجمہ ہے, عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم آیت رجم کا انکار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچو. یعنی یہ معلوم ہوا کہ کوئی آیت رجم بھی تھی. ایسا نہ ہو کہ کہنے والے کہیں کہ ہم تو اللہ کی کتاب میں دو سزاؤں تازیانے اور رجم کا ذکر کہیں نہیں پاتے. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور ہم نے بھی. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, مجھے اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیا تو میں یہ آیت قرآن مجید میں لکھ دیتا, اس لیے کہ ہم نے یہ آیت خود تلاوت کی ہے. اور وہ آیت کے الفاظ کیا نقل ہوئے ہیں, الشیخ والشیخۃ فرجمہما البتت, بوڑھے زانی اور بوڑھی زانیہ کو لازماً رجم کر دو.
عجیب.
اب دیکھیے یہاں ہوا کیا ہے, قرآن کی ایک آیت تھی جو اب اس میں نہیں ہے, روایت یہ بیان کر رہی ہے. آیت کیا تھی, اس کے الفاظ ہیں, اس میں شادی کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے,
جس کی بنیاد,
جبکہ سب کے سب لوگ رجم کی سزا اسی بنیاد پر دے رہے ہیں. وہاں ایک بوڑھے اور ایک بڑھیا کا ذکر ہو رہا ہے, یہ صورتحال ہے. بادن نظر میں دیکھیے تو کیا اس روایت کو قابل التفات بھی سمجھا جا سکتا ہے. میں نے اس پر تبصرہ کیا ہے, وہ ذرا سن لیجیے. اس سے واضح ہو جائے گا کہ اس معاملے میں ہمارے علماء کس حد تک چلے گئے. میں نے لکھا ہے دوسری بات جو ان میں سے خاص کر موطأ امام مالک کی روایت سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سارا قرآن یہی نہیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے, بلکہ اس میں سے بعض آیات نکال دی گئی. یعنی اس رجم کے معاملے میں غلطی کو درست کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی.
اللہ اکبر.
قرآن منسوخ کر دیا جائے, قرآن کا حکم منسوخ کر دیا جائے, وہ ایک جگہ تھی. اس سے آگے اب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت تھی جس میں یہ حکم بیان ہوا تھا, وہ نکال دی گئی. یہ بات ظاہر ہے کہ نہایت خطرناک ہے, اور جس منافق نے بھی اسے وضع کیا ہے اس کا مقصد صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو لوگوں کی نگاہوں میں مشتبہ ٹھہرایا جائے اور اہل فتنہ کے لیے راستہ نکالا جائے کہ وہ اس طرح کی بعض دوسری آیات وضع کر کے اپنے عقائد و نظریات بھی اللہ کی اس کتاب میں داخل کر سکے. اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر اس کو اسی طرح لے لیا جائے کہ اس کے علاوہ کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتے کہ یہ کسی منافق نے قرآن مجید کو مشتبہ ٹھہرانے کے لیے دراندازی کی ہے. پھر وہ جملہ جسے اس روایت میں قرآن کی آیت قرار دیا گیا ہے زبان و بیان کے لحاظ سے اس قدر پست ہے کہ قرآن کے مخمل میں اسٹارٹ کا پیمن لگانا اور اس کی لاہوتی زبان کے ساتھ اس کا جوڑ ملانا تو ایک طرف کسی سلیم المذاق آدمی کے لیے اسے پیغمبر کا قول قرار دینا بھی ممکن نہیں ہے. یہ میں یہاں توجہ دلاؤں, طالب علموں کو بھی ہمیشہ اسے پیش نظر رکھنا چاہیے, قرآن لفظوں کے انتخاب میں بھی اپنا ایک غیر معمولی بلند ذوق رکھتا ہے. عربی زبان کے دو لفظ ہیں البتت ایزن, قرآن میں کہیں استعمال ہی نہیں ہوئے.
اچھا,
وہ اس مدعا کو بالکل دوسرے طریقے سے ادا کرتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ الفاظ کسی مدعا کو ادا کرنے کے لیے وضع ہوئے ہیں, لیکن یہ اس کے ذوق کے مطابق نہیں ہے. تو وہ اسی مدعا کو ادا کرتا ہے اور مختلف اسالیب اس کے لیے اختیار کر لیتا ہے, لیکن یہ دو لفظ استعمال نہیں کرتا. یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ جب کسی منافق نے یہ روایت گھڑی ہے تو اس میں جو لفظ استعمال ہوئے وہ ہے البتت, جو قرآن مجید نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا. اور پھر جملے کی جو ساخت ہے اس کو دیکھ کر ہی ایک باذوق آدمی پکار اٹھتا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہو سکتا, یہ تو پیغمبر کی زبان بھی نہیں ہے. پھر یہ بات بھی نہایت مذہق خیز ہے کہ آیت نکال دی گئی اور اس کا حکم ہی باقی.
ٹھیک ہے جی,
یعنی اگر حکم باقی ہے تو آیت کیوں نکال دی گئی؟ آیت نکال دی گئی اور اس کا حکم ابھی باقی ہے, جبکہ قرآن میں وہ آیتیں بھی موجود ہیں جن کا حکم قرآن ہی کی کسی دوسری آیت سے منسوخ ہو گیا ہے. یعنی قرآن نے اپنے بعض احکام میں کچھ تغیر کیا ہے, اس کے الگ سے دلائل ہیں, وہاں وہ آیتیں موجود ہیں, اور یہاں کیا صورتحال ہے؟ آیت نکال دی گئی اور حکم باقی ہے. پھر یہ سوال بھی اس کے بارے میں ہر عاقل کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر قرآن کی ایک آیت تھی اور نکال دی گئی تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کا حکم بھی ختم ہو گئی. اس سے اب رجم کے حق میں استدلال آخر کس طرح کیا جائے گا؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کے بارے میں بالکل صحیح لکھا ہے, یہ روایت بالکل بیہودہ روایت ہے, اور ستم یہ ہے کہ اس کو منسوب حضرت عمر کی طرف کیا گیا ہے, حالانکہ ان کے عہد مبارک میں اگر کوئی یہ روایت کرنے کی جرت کرتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ ان کے درے سے نہ بچ سکتا.
اللہ,
اس روایت پر بعدین نظر میں جس طرح یہ سامنے آتی ہے یہ ہمارا تبصرہ ہے, لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اسی روایت کو آپ بخاری میں دیکھیے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بات کیا کہی گئی تھی اور لوگوں نے اسے کیا بنا دیا. یہی روایت ہے, یعنی سیدنا عمر کی روایت ہے, ان کے اسی خطبے سے لی گئی ہے, اور بخاری میں یہ بالکل دوسرے طریقے سے نقل ہوئی ہے. بخاری میں اس کا رقم ہے 6830. لکھا ہے ان اللہ باث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان مما انزل اللہ آیت الرجم فکرانہا واکلناہا ووئیناہا رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طالب الناس زمان ان يقول قائل واللہ ما نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ فیضلوا بترک فریضۃ انزلہ اللہ والرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا احسن من الرجال والنساء. ترجمہ ہے, عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, وہی روایت ہے, بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر اپنی کتاب نازل کی, اس میں آیت رجم بھی تھی. یہ اس پس منظر میں ترجمہ ہے. چنانچہ ہم نے اسے پڑھا اور سمجھا اور یاد کیا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بنا پر رجم کیا اور ان کے بعد ہم نے بھی رجم کیا. مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ کہنے والے کہیں گے کہ ہم تو رجم کی آیت اللہ کی کتاب میں کہیں نہیں پاتے اور اس طرح اللہ کے نازل کردہ ایک فرض کو چھوڑ کر گمراہ ہوں گے. یاد رکھو, رجم اللہ کی کتاب میں ہر اس مرد و عورت پر واجب ہے جو شادی کے بعد زنا کرے. اگر اس روایت کے اندر اتر کر دیکھیے تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رجم کا حکم بھی قرآن ہی سے ماخوذ ہے. وہ آیت ہم نے پڑھی بھی ہے اور سمجھی بھی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے حوالہ نہ دیا ہو.
ٹھیک,
وہ آیت کون سی ہے؟
فساد فی الارض,
اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. یعنی وہ سورہ مائدہ کی آیات 33-34 ہے. یہ سزائیں انہی میں بیان ہوئی ہیں, انہی میں جو آئیں یقتلو کے الفاظ تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے تحت رجم کی سزا دی ہے. یہ انہی مجرموں کو دی گئی ہے جو فساد فی الارض کے مجرم تھے. لیکن اس بات کو جب انہوں نے بیان کیا ہے اور اس میں یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم نے اس آیت کو سمجھا ہے, تو اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ راویوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ کوئی قرآن کی آیت تھی باقاعدہ جو اس سے نکال دی گئی. پہلے مرحلے میں اتنی بات تھی, یعنی بخاری میں جو روایت آئی ہے اس میں آیت کا حوالہ نہیں دیا گیا,
وہ جو الفاظ ہیں وہ نہیں,
وہی الفاظ بعد میں پھر باقاعدہ وجود پذیر ہو گئے اور لوگوں نے اس کو ایک آیت کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا. اور ہمارے یہاں اصول فقہ میں یہ مسئلہ درج کر دیا گیا کہ ایسی آیتیں بھی تھیں جن کا حکم باقی ہے لیکن وہ آیتیں تلاوت سے ختم کر دی گئی ہیں. یہ صورتحال ہے. تو ان روایتوں کے بارے میں اب دو رویے ہو سکتے ہیں. کوئی شخص اصرار کرے کہ ان کا مدعا یہی ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اتنی متناقض ہے, ان کے اندر ایسا ابہام ہے, یہ قانونی سوالات میں سے کسی کا بھی جواب دینے قابل نہیں ہے. ان کی بنیاد پر تو کسی مچھر کو ذبح کرنے کا قانون بھی اخذ نہیں کیا جا سکتا, کجائے یہ کہ کسی انسان کی جان لے لی جائے. اور اگر بات قرآن کی روشنی میں سمجھنی ہے تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ سمجھا دوں, اور یہاں ہر شخص متنبع رہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھیں تو پس منظر واضح ہو جاتا ہے, بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے, اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ سننے والوں نے اس بات کو کس طرح بگاڑ کر پیش کر دیا ہے, اس میں کیا چیزیں حذف ہو گئی ہیں, وہ کس طرح اپنے پس منظر سے الگ ہو گئی ہے. اور پھر یہی نہیں, سننے والوں نے آگے سنایا ہے اور آگے سننے والوں نے پھر آگے سنایا ہے, اس میں کیا کیا تغیرات ہو گئے ہیں وہ سب پھر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بات بھی نہیں تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم کے حالات میں سے کبھی شادی کے بارے میں توجہ دلائی اور کبھی بوڑھوں اور جوانوں میں فرق کرنے کے لیے کہا. وہی باتیں وہی چیزیں ہیں جو اس انداز میں بیان ہوئی ہیں. جب ان کو روایت سے دیکھا گیا تو قرآن کے نص کی نوبت پہنچ گئی, ہم نے جب انہیں قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا ہے تو بات بھی سمجھ میں آ گئی, اس کا مدعا بھی واضح ہو گیا, اور یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی کتاب کس محکم جگہ پر کھڑے ہو کر ان سب معاملات کو بیان کرتی ہے, بشرطے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارا منہاج ہمیشہ یہ رہے گا کہ ہم اللہ کی کتاب کی روشنی میں روایتوں کو دیکھیں گے, نہ کہ روایتوں کی روشنی میں اللہ کی کتاب کو دیکھ کر اس کی آیتوں کو کبھی منسوخ کریں گے, کبھی نکالیں گے, اور کبھی اس کا حکم باقی رکھیں گے, اور آیت کی تلاوت ختم کر
دی. قتل اور فساد فی الارض کے علاوہ دین اسلام نے کسی شخص کی جان لینے پر پابندی عائد کر دی. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس سے مختلف چیزوں کا دعویٰ کرنے والی جو روایات سامنے آتی ہیں اس پر پہلا موضوع رجم کا تھا. رجم کیسے کیا, اس کا پس منظر کیا تھا, قرآن ہی کی دوسری سزا کا اطلاق کیا گیا, وہ مقدمات کیا ہیں, ان کی رجعت ہم نے جانی, اور پھر ان روایات کا بھی قرآن کی روشنی میں جائزہ لیا. ایک بات بالکل واضح ہے کہ اگر روایت اصل ہوگی تو پھر قرآن مجید کی آیات کو منسوخ بھی کیا جائے گا اور اس کی نئی نئی آیتیں بھی تلاش کر کے لائی جائیں گی, لیکن اگر قرآن اصل ہوگا تو ہر چیز اپنی جگہ پر بیٹھتی بھی نظر آتی ہے. رجم زیر بحث آیا, اس کے بعد ہم غامسہ سے پوچھیں گے کہ اللہ کے پیغمبر نے توہین رسالت کے مجرمین کو بھی قتل کی سزا دی ہے, اگر قتل اور فساد فی الارض دو ہی جرائم تھے تو پھر توہین رسالت کے مجرمین کو قتل کی سزا کیوں دی گئی. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.